الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف اخرين قاسم الجبارين ومترك الحاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون دل بجزمة محمد وآل محمد ایدن اگرامی حقیقی اور تقریبی انتظار کے موضوع پر سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 کے ذیل میں آج ہماری گفتگو پانچویں مرحلے میں ہے اور اس عشرے کی چوتھی گفتگو ہے اور جیسے کہ پہلے بھی تذکر دیا گیا تھا کہ چونکہ روز جمعہ یہاں جماعت نہیں ہوتی ہے لہذا مجلس اعضا بھی یہاں پر نہیں ہوگی اس کے عوض میں 11 اور 12 محرم کو بعد نماز ظہرین یہ مجلس منعقد ہوگی انشاءاللہ تو ایک جمعہ جو 2 محرم تھا اور اس کے بعد 9 محرم کو انشاءاللہ یہ مجلس نہیں ہوگی اس کے عوض میں 11 اور 12 محرم کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر سورہ صف میں ایک نبی کا انتظار کیا جا رہا ہے انتظار کی بشارت دینے والا کون عیسیٰ روح خدا جس کی بشارت دی جا رہی ہے وہ خاتم النبیین ہے کہ جس کو زمین میں محمد اور آسمانوں میں احمد کہہ کے پکارا گیا لیکن یہ انتظار کرنے والے انتظار کر رہے تھے فلم مجاءہم البینات جب بینات اور وعدے نشانیاں لے کے آیا قالوا ھذا سحر مبین یہ تو کھلا ہوا جادو ہے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے کل اس پہ عرض کر چکا ہوں کہ دشمن کا پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے دشمن کا حربہ یہی ہوتا ہے کہ جب علمی بات کا علمی جواب نہیں دیا جاتا جب نالج کا جواب نالج سے نہیں ہوتا تو پھر وہ تہمتیں لگانے شروع کر دیتا ہے افتراء باندھتا ہے جھوٹ کی نسبت دیتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دلیل سے بات کریں گے تو مات کھا جائیں گے لہذا پروپیگنڈا کرے گا منفی ایسی باتیں پھیلائے گا جس کی وجہ سے اس کی بات کا اثر کم ہو جائے یہ ہر دور میں رہا ہے اس دور میں بھی اور امام زمانہ کے دور میں بھی یہی ہوگا ہمیں دیکھنا یہ کہ یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انتظار بھی انہی لوگوں کی مانند ہو کیونکہ قرآن کریم آئینہ ہے گزشتہ اقوام کا آئینہ ہے کہ گزشتہ اقوام کے فعل کو دیکھو اور اپنی اصلاح کرو کربلا کے واقعے کو دیکھو اپنی اصلاح کرو تاریخ امام علی پڑھو اپنی اصلاح کرو اہل بیت علیہ السلام میں سے ہر امام کی تاریخ پڑھو انالائز کرو تجزیہ کرو اور اسے اپلائی کرو منطبق کرو اپنے حالات زندگی پر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم ایسے تو نہیں ہیں ہم ویسے تو نہیں ہیں صرف ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں گا موضوع سے مربوط نہیں ہے شبر کون تھا قاتل حسین لعنت اللہ علیہ قاتل حسین تھا لعنت اللہ علیہ لیکن یہ کون تھا؟ امام علی کے ساتھ جنگ کرنے والا تھا، صحابی تھا، ابن ملجم، مرادی، کون؟ قاتل علی، لیکن کون تھا؟ مولا علی کا صحابی تھا. کوئی تصور کر سکتا کہ انسان اتنے اونچے مقام سے اتنی پستیوں میں گر جائے؟ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں یہ تصور مت کرنا کہ یہ صرف انہی کے لیے تھا. آئمہ کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں لوگ ایمان کی بلندیوں پر تھے لیکن جب گرے تو اسفل السافلین میں جا کر ان کا مقام بنا. برعکس بھی ہے، لوگ اسفل السافلین میں تھے لیکن جب اٹھے، بلند ہوئے، تو پھر امام کے ساتھ محشور ہوئے. زہر ابن قین خلیفہ سوم کے ماننے والے ہیں، حضرت حور یزید کے سپاہی ہیں، لیکن اگر مر جاتے عاشور کو حسین کے ساتھ شامل نہ ہوتے، اسفل السافلین میں ہوتے. لیکن جب حسین کے ساتھ شامل ہو گئے تو طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم کا مصداق بن گئے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. تو چیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری تشیع، ہماری شیعت، ہماری عزاداری، ہم واقعا ہیں یا نہیں. ہم جو انتظار کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کل ہم بھی منحرف ہو جائیں گے. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں یہ تصور مت کرو کہ یہ صرف انہی کے لیے لکھا گیا ہے. نہیں، ہر انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے. اس کو ہمارے فلسفے کی زبان میں بالقوا و بالفعل کہا جاتا ہے. ہر انسان بالقوا اس میں صلاحیت ہے والد بننے کی، ہر انسان میں. لیکن کیا ہر انسان 10 سال کی عمر میں والد بن جاتا ہے؟ نہیں. بالقوا یعنی قوت اور صلاحیت اس میں موجود ہے. کب بنے گا؟ جب خاص پروسیس طے کرے گا. ہر انسان میں بالقوا صلاحیت معالج و طبیب بننے کی، ڈاکٹر بن سکتا ہے وہ. لیکن کیا ہر انسان بن جاتا ہے؟ نہیں. وہی انسان ڈاکٹر بنتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور اس قوت کو فعلیت کی منزل پہ لے آتا ہے. تو ہر انسان میں یہ شیطان، یہ منفی صفات موجود ہیں. یہ تصور مت کرے انسان کہ جناب وہ پرانے زمانے کے لیے تھا. نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم بھی ان افراد میں شامل ہو جائیں. تو یہ انتظار تخریبی انتظار میں تبدیل نہ ہو جائے. کل ہماری گفتگو ایک روایت پہ ہو رہی تھی. حضرت جابر عبداللہ الانصاری نے رسول اللہ سے پوچھا فہل یقع لشیعته فی زمان الغیبہ، کیا زمان غیبت میں شیعہ ہوں گے، کیا وہ فائدہ حاصل کر سکیں گے اپنے امام سے؟ رسول اللہ نے کیوں نہیں، بلا بلا اے واللہ والذی بعثنی بالنبوہ، جس نے مجھے نبوت کے ساتھ اٹھایا ہے، نبوت کے ساتھ بھیجا ہے، وہ کیا کام کر رہا ہے؟ امام زمانہ کو ایسا وجود عطا کرے گا کہ اس زمانے کے شیعہ ان کے وجود سے مستفید ہوں گے. مستفید فائدے سے ہے، مستفیض ذات سے، یعنی فائد حاصل کرنا، دونوں میں فرق ہے. ضروری نہیں ہے کہ فائدے میں فیض بھی شامل ہو، توجہ فرمائیے گا، لیکن فیض میں فائدہ شامل ہوتا ہے. مستفید اور مستفید، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے مستفیض ہے، فیض ہے. جس کو میں نے کہا تھا اسرار غیبت میں تیسرا نقطہ افاوہ تدریجی ہے، فیض پہنچانا ہے، توجہ رکھیے گا، فیض پہنچانا ہے. مستفید ہونا اور مستفیض واسطے مستفید ہونا فرق ہے. ہر مستفید ہونا فیض کا سبب نہیں بنتا، لیکن ہر مستفید ہونے والا فائدہ کا سبب بنتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اس ذیل میں جو کچھ بیان کیا تھا ایک دفعہ پھر تکرار کر رہا ہوں کہ جس طرح خورشید محور ہستی ہے، امام محور کائنات ہے. بے یمن رزق الورا بے بقائی بقیت الدنیا، جس کے باقی رہنے سے دنیا قائم ہے، جس کی وجود کی برکت سے. یمن یعنی برکت سے، اس لیے یمین سیدھا ہاتھ یعنی برکت والا ہاتھ کہا جاتا ہے اس کو، یمن یمین سے ہے. بے یوم نہیں روز قل ورا، مخلوقات کو رزق اس کے توسط سے، اس کے وجود کی برکت سے ملتا ہے. دوسرا نقطہ ہی کہ خورشید در حقیقت بادل کو چھپاتا نہیں ہے، مادہ چاہتا ہوں بادل خورشید کو چھپاتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا چند ٹکڑے مل کے خورشید کو چھپاتے ہیں. اجل ہے، آدم ہے، اشرف ہے اس سے کہ ایک بادل یا چند بادل خورشید کو چھپائیں. یہ غیبت امام کے وجود کو روک نہیں سکتی. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر بادل کے پیچھے سورج چلا جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. ہاں نسبتاً اندھیرا ہو جاتا ہے، نسبتاً ٹھنڈک میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن مکمل نہیں ہوتا. اسی طریقے سے امام اگر پردہ غیبت میں ہو تو اس کا فیض، اس کا نور، اس کی برکتیں لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں. دوسرا یہ کہ بہرہ مندی جو سورج سے ہے وہ سورج کی شعاؤں سے مستقیم طور پہ نہیں ہے. مثال کے طور پر سورج اگر بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے پھر بھی نظام کائنات چلتا رہتا ہے، دن و رات، موسم. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سورج بادلوں میں چلا گیا، موسم ٹھنڈا ہو گیا، خوب اگر آپ کہیں گے جناب سب چیزیں، توجہ رکھیے گا، سب چیزیں سورج کے وجود سے بہرہ مند ہوتی ہیں، صحیح بات ہے، لیکن سورج اگر ڈائریکٹ براہ راست مستقیماً اپنی شعائیں زمین پہ پہنچائے گا تو ہوگا والا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو پھر ٹھنڈی ہوا نہ چلتی. توجہ رکھیے گا، یہ جو سورج چھپ گیا بادل کے پیچھے، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، موسم مرطوب ہو گیا، آپ جو ہیں وہ باہر نکلا ہے، جناب موسم اچھا ہے، آج تو کراچی والوں کو کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، تو یہ بھی تو سورج ہی کی وجہ سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سورج نہیں ہے تو موسم ٹھنڈا ہو گیا، بلکہ یہ بھی سورج کے اسرار میں سے ہے، سورج کے وجود کے فوائد میں سے ہے موسم کا ٹھنڈا ہونا، پھر نظام کائنات چل رہا ہے. دوسری بات کہ سورج کا کام اپنی شعائیں پھینکنا ہے، نور افشانی کرنا ہے، لیکن ہر شخص، ہر موجود جو ایگزسٹ کرتا ہے، ہر وجود اپنے ظرف کے مطابق اس سے توانائی لیتا ہے. ہر ظرف اپنے وجود کے مطابق، ہر درخت، ہر پودا اپنے ظرف کے مطابق اس سے انرجی لے لیتا ہے. ایسا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جناب سورج اتنا تیز تپش کے ساتھ سامنے آئے کہ پودے جل جائیں، بہت کم ہوتا ہے. مطلب اگر ایسا ہوتا تو کائنات میں کوئی کھیت جو ہیں وہ اس میں فصل نہ اگتی. چنانچہ سورج اپنی نور افشانی کر رہا ہے، ہر موجود اس سے اپنے ظرف کے مطابق لے رہا ہے. امام اگر پردہ غیب میں بھی ہو تو اس زمانے کے لوگ امام سے اپنے ظرف وجود کے مطابق کسب فیض کر سکتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سورج اگر بادلوں کے پیچھے چلا بھی جائے اس کی روشنی کم نہیں ہوتی، نور افشانی کرتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے جس کو میں نے کہا کہ کالی گھٹا اتنی آ جائے کہ رات کا تو شائبہ ہونے لگتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے. اسی لیے امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں پردہ غیب میں بھی چلا جاؤں گا نا تو ایسا نہیں کہ میرا اور تمہارا رابطہ منقطع ہو جائے گا. اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ. یہ امام کے الفاظ ہیں، امام حجت کے، امام دوازدہم کے. اِنَّا غَيْرُ مُحْمِل، احمال، احمال یعنی بے اعتنائی، بے توجہی، ذرہ برابر کی بے توجہی، بے اعتنائی ہماری تمہارے لیے نہیں ہوگی. ان غیر محملین لمراعاتکم، مراعات رعایت کہتے ہیں نا، آپ بازار جاتے ہیں چیزیں خریدنے، جناب رعایت کیجئے، یعنی تخفیف دیجئے. ایک رعایت یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں مراعات کیجئے، یعنی ان کا خیال کیجئے، ایک یہ معنی بھی ہے. ایک مراعات کیا ہے، ان کو مراعات دی گئیں، یعنی ان کو آسائشیں اور نعمتیں دی گئیں، ایک معنی یہ بھی ہے. لیکن عربی زبان میں جو مراعات کا لفظ آیا ہے وہ دیکھ بھال نگہداں حفاظت کے لیے آیا ہے. اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَا لِمُرَاعَاتِكُمْ, ہم تمہاری مراعات میں ذرہ برابر کوتا ہی نہیں کرتے. یہ مراد اردو والا نہیں ہے کہ ہم امام کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بس جو مانگو گے دیتے رہیں گے, نہیں, جو مانگو گے مراد ملتی رہیں گے, نہیں, ایسا نہیں. مراد یہاں حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے. وَلَا نَاسِينَا لِذِكْرِكُمْ, اور تمہارا ذکر فراموش نہیں کرتے. اللہ اکبر. یعنی امام نے کیا کہا, ذکر کم, ایک آدمی, دو آدمی, تین آدمی نہیں, پوری امت کے لیے امام کہہ رہا ہے. وَلَا نَاسِينَا لِذِكْرِكُمْ, توجہ فرمائیے گا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اربوں انسان کا ذکر کرے؟ توجہ رکھیے گا, کیسے ممکن ہے یہ؟ آیا ممکن ہے ایک انسان گننے شروع کرے, صادق رضا زیدی صاحب, تقوی صاحب, فلاں صاحب, یہ صاحب, وہ صاحب, یہ محلے والے, وہ محلے والے, اس اپارٹمنٹ کے لوگ, اس اپارٹمنٹ کے لوگ, اس محلے کے لوگ, اس ضلع کے لوگ, اس شہر کے لوگ, اس صوبے کے لوگ, اس ملک کے لوگ, اس بر اعظم کے لوگ, کتنا وقت لگے گا؟ عزیزان کرام, میں بس یہاں پہ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. یہ جو سفر معراج ہے رسول اللہ کا, کہ لوگوں نے شک کیا ہے, اس کے علماء نے ایک روحانی تفسیر کی ہے, توجہ رکھیے گا. ان سفر معراج اپنی جگہ ہے لیکن روحانی تفسیر کی ہے اس کی, آپ کو لطف آئے گا. یعنی وجود مبارک نبی اکرم جب اتنا اعلیٰ و عرفا ہو گیا کہ خدا نے ان کو اسرا بعبدہ, خدا نے ان کو یہ صلاحیت بخشی کہ وہ سفر معراج کے لیے آمادہ ہو جائیں, تو پوری کائنات مجسم ان کے سامنے حاضر ہو گئی. اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے. یعنی اگر رسول اللہ معراج پہ نہ بھی گئے ہوتے, توجہ رکھیے گا, اگر کہہ رہا ہوں میں, اگر رسول اللہ سفر معراج پہ نہ بھی گئے ہوتے تو آپ کا نفس مطہر پوری کائنات بے حیات رکھتا تھا. اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے. پوری دنیا حاضر تھی. یہی صفت امام زمانہ کو حاضر ہے کہ پوری کائنات ایک وقت میں حاضر ہو جاتی ہے درود و عظمت محمد و آل محمد پر. چھوٹی سی مثال میں دے دوں, آپ کے کمپیوٹر میں, آپ کے لیپ ٹاپ میں بہت ساری فائلیں ہوتی ہیں, اور آپ جب اس میں سے وائرس ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں, اس کو ایکٹیو کرتے ہیں, اس کو کمانڈ دیتے ہیں, بھائی وائرس کو ڈیلیٹ کر دو. کیا کرو؟ وائرس کو ڈیلیٹ کر. آپ کہتے بھی نہیں ہیں, کلین لکھتے ہیں, کسٹمائز کلین, یا پوری ہارڈ کا, پوری کمپیوٹر کا. جب آپ نے ایک دفعہ کمانڈ دے دی تو اب وہ اینٹی وائرس کیا کرتا ہے, جہاں اینٹی وائرس ہوتے ہیں چن چن کے نکال کے مارنا شروع کر دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا اب ہر ہارڈ کا, ہر فائل کا, ہر فولڈر کا نام اسے بتاتے ہیں. خوب, یہ تو انسان کا بنایا ہوا ہے. جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے پوری کائنات پر احاطہ رکھتا ہے, پوری کائنات پر احاطہ رکھتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ, ہم تمہارا ذکر فراموش نہیں کرتے. امام کی دعا میں آپ کا نام شامل ہوتا ہے, شامل ہوتا ہے, سب پر کمانڈ ہو جاتی ہے, امام کی سب پر نظر کرم ہو جاتی ہے. اور نظر کرم صرف آپ پہ نہیں, حیوانات پہ بھی ہوتی ہے, چرند پرند, شجر حجر پہ بھی ہوتی ہے, سب کا امام ہے, امام مبین جس کو کہا گیا ہے. اب گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ کل ہم نے ایک بحث چھیڑی تھی تکوین و تشریح کی. تکوین یعنی شریعت, یعنی قانون گزاری. تکوین اس سے بالا تر درجہ ہے. مثال دی تھی, نامحرم کو نہ دیکھو, یہ شریعت ہے, یہ قانون ہے. انسان دیکھ لیتا ہے, انسان دیکھ لیتا ہے. لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آج آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا, کان سے دیکھنا چاہتا ہوں؟ ممکن نہیں ہے, امکان نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے یہ چیز. کیوں؟ کیونکہ کان میں صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی دیکھنے کی. میں زبان سے دیکھوں یا کان سے گفتگو کروں, کان میں صلاحیت ہی نہیں ہے گفتگو کرے, یا زبان میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ دیکھے. یہ تکوین ہے.
اسی لیے کہا گیا کہ مال حرام نہ کھاؤ، اس لیے مال حرام کھاؤ گے اثر ہوگا. مال حرام کھانا تشریعی حکم ہے، شرعی حکم ہے. سود کھانا شرعی حکم ہے، فکس پروفٹ لینا سود کے زمرے میں آتا ہے، اکثر فقہاء نے کہا ہے شرعی حکم ہے. جو کھائے گا وہ رزقت پکڑا جائے گا. اس کا تکوینی اثر کیا ہوگا؟ انسان بے غیرت ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے ہمیں جو جانور کھانے کا حکم دیا گیا ہے وہ معصوم جانور ہیں. درندے جن کو کہا جاتا سبع یا سبع، یہ ہمیں کھانے کا حکم نہیں ہے، یہ حرام جانور ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں درندگی ہوتی ہے. تم درندے کھاؤ گے تو پھر درندگی تم میں آئے گی، اس کا وضعی اثر ہوگا، اس کا تکوینی اثر یہ ہوگا. تو یہ تکوین و تشریح، میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے تاکہ بات آگے پہنچ جائے. درود بھیجے محمد والے محمد. امام تکوینی ہدایت بھی کرتا ہے، تشریعی ہدایت بھی کرتا ہے. تکوینی ہدایت کیا ہے اور تشریعی ہدایت کیا ہے؟ صرف ایک واقعہ سنا کر گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. تشریعی ہدایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، سورہ مائدہ آئے. ولایت، ولی اللہ رسول اور صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. یعنی اگر اللہ کو مانا، رسول کو مانا اور اس کے بعد والی ولایت کو نہیں مانا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. علی کو امام مانا، حسن کو مانا، حسین کو مانا، زین العابدین کو مانا، باقر کو مانا، امام صادق کو مانا، اس کے بعد سلسلہ الگ کر لیا، جب بھی نجات یافتہ نہیں ہے. چھٹے امام، شش امامی، واقفیہ ساتویں امام کے بعد اسٹاپ ہو گئے، نہیں. یعنی ایک کے بعد ایک ولایت کو ماننا ہے، ایسا نہیں کہ پانچ کو مان لیا اس کو چھٹا اپنا بنا لیا، سات کو مانا اس کے بعد اپنا بنا لیا اسٹاپ ہو گئے، نہیں. پورے 12 ائمہ کی ولایت کو قبول کرنا، یہ ولایت تشریعی ہے. ایک چیز، دوسری چیز کی ولایت یعنی امام سے آگے نہیں نکل سکتے. والمتقدم لهم مارق والمتاخر عنهم زاہق واللازم لاحق، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ امام چہارم کے الفاظ ہیں کہ جو درود و صلوات ماہ شعبان میں زوال کے وقت پڑھا جاتا ہے. جو پیچھے رہ جائے گا والمتقدم، جو آگے بڑھ جائے گا والمتقدم لهم مارق، وہ ہلاک ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا. اب مارق میں بڑی لطافت ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا لفظ مارق میں. والمتاخر عنهم زاہق، جو پیچھے رہ جائے گا زاہق ہو جائے گا. ان الباطل کان زہوقا، باطل نابود ہو، یہ زاہق وہی زاہق ہے، جو پیچھے رہ جائے گا وہ نابود ہو جائے گا. واللازم لهم لاحق، لازمی کیا ہے شیعہ کے لیے؟ ولایت کے اقرار و اعتراف کرنے والے کے لیے لازم رہے، ساتھ ساتھ رہے امام کے. آپ کے گھر میں ایک خادم ہوتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ملازم، ملازمہ، یعنی یہ میرے لیے لازم ہے، ضروری ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ہوتے ہیں اور ملازم یا ملازمہ کہیں اور ہوتا ہے. ملازم یعنی ساتھ ساتھ، ملازم یعنی بالکل آپ کے ساتھ ساتھ. واللازم لهم لاحق، لازم یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ ساتھ ملحق رہیں. لاحق، ملحق، ملحقین کہتے ہیں اردو میں ان کے، ملحقین کو اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ملحق ہو جائیں گے ان سے، مل جائیں گے. یہ ملحق ہونا وہی ہے. واللازم لهم لاحق یعنی ان کے ساتھ ملحق رہنا ہے، نہ ان کے آگے نہ ان کے پیچھے. یہ ولایت تکوینی ہے، تشریح ہے. ولایت تکوینی کیا ہے؟ امام رضا، ہارون کا دربار ہے، بادشاہ کا دربار ہے، اور امام مناظرے کیا کرتے تھے، امام فتح یاب ہو جاتے تھے، اس کی پوری کوشش تھی کہ امام شکست کھا جائے. تو اس نے جادوگروں کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو، جب امام رضا کل تشریف لائیں بازار میں، دربار میں، تو تم اپنے جادو کے زور سے امام جو نوالا اٹھائیں اس کو ان کے ہاتھ سے چھین لینا، توہین کرنا امام کی، جسارت کرنا. جادوگر پہنچ گیا، امام پہنچے، امام مناظرے میں کامیاب ہوئے، بظاہر شیعہ تھا یہ،
بظاہر شیعہ تھا، بظاہر کہتا تھا اہل بیت کے لیے حکومت، میں فدق دلاؤں گا، میں یہ کروں گا، کالا جھنڈا بنی عباس نے اپنا کالا رنگ مقرر کیا تھا اہل بیت کے لیے. اب بہت سے لوگ دھوکہ کھا گئے تھے، جیسے آج بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، بہت سے لوگ ناموں سے، لباسوں سے، رنگوں سے، لاکٹوں سے، انگوٹھیوں سے، چار انگوٹھی پہن لے گئے بہت بڑا زدار ہے، دھوکہ کھا جاتے ہیں. امام کا صحابی دھوکہ کھا گیا تھا، امام کے ساتھ رہتا ہے، امام کے ساتھ رہتا تھا، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، دھوکہ کھا گیا. بادشاہ وقت کی تعریف کرنے لگا، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، قصیدے گنگانے شروع کر دیے. تو امام کے ساتھ رہتے ہوئے بھی لوگ بادشاہوں سے، رنگوں سے، لباسوں سے، داڑھیوں سے، اماموں سے دھوکہ کھا جاتے تھے. آج تو بدرجہ اولا. چنانچہ کیا ہوا، امام دسترخوان پہ بیٹھے اور اس نے اشارہ کیا اور جادوگر نے جسارت کی امام کی شان میں. امام نے دائیں بائیں دیکھا، ایک قالین پہ شیر بنا ہوا تھا. امام نے کہا خود حالا، اس کو لے لے، بس کن ویکون کے مظہر اعلیٰ کی زبان سے ہی جملے نکلے. شیر تصویر سے نکل کے زندہ ہوا، اس ساحر کو کھا گیا، نہ صرف ساحر کو کھایا اس کی ہڈیوں کو کھا گیا، نہ صرف ہڈیوں کو کھایا اس کے خون کو چاٹ گیا، اور ایک دفعہ اجازت لے کر بادشاہ وقت کی طرف دیکھنے لگا. امام نے کہا نہیں، اس کو ابھی ڈھیل ہے، اس کا بھی رخصت ہے. اس کے بعد یہ کہہ کر خود بخود جا کر دیوار میں قالین میں پیوست ہو گیا. اب جو بادشاہ نے دیکھا تو پیروں ترے زمین نکل گئی، کہنے لگے مولا کرائے پہ بلایا تھا، اس کو واپس کر دیجئے. تو مولا نے کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے اگر فرعون کے درباریوں اور جادوگروں کے اژدہوں کو لوٹا دیا ہوتا تو میرا شیر بھی تیرے جادوگر کو لوٹا دیتا. یہ ہے ولایت تکوینی، تصرف پوری کائنات میں تصرف. لیکن کبھی بھی ائمہ نے اس چیز کو اپنے لیے، ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، کبھی بھی اپنے لیے، ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. ہیں ایسے عرفاء و فقہا جن کو یہ ولایت حاصل تھی. امام خمینی ایام جوانی میں ایک عارف ملے، عرفاء مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی سماج سے یہ بحثیں گزری ہیں یا نہیں، علم عرفان، علم عرفان اہل بیت کی معنویت کا علم، خدا کی معرفت کا علم، علم عرفان. جو علم عرفان رکھتا ہے اسے عارف عرفا کہا جاتا ہے، عرفا جمع ہے. کہ میں تمہیں علم کیمیا دیتا ہوں. علم کیمیا یعنی ایک ایسا علم جو ایک میٹل کو گولڈ میں تبدیل کر دے، یہ کیمسٹری نہیں، علم کیمیا، میٹل کو، دھات کو سونے میں تبدیل کر دے. میں تمہیں علم دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کرو کہ یہ علم تم کسی نااہل کو یا کسی کو نہیں دو گے. دیکھیں یہ علوم جو ہوتے ہیں نا، یہ جب انسان کے پاس آ جاتے ہیں نا تو پھر اس کی ذمہ داری بڑی سخت ہو جاتی ہے، بڑی سخت ہو جاتی ہے. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اس زمانے کے جو نبی تھے، مجھے جو ہے جانوروں کی بولیاں سکھائیں. ہم لوگ جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا، مولا یہ دے دو، وہ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، مانگ تو رہے ہوتے ہیں، جب آ جاتی ہے پھر مولا زیادہ مل گیا ہے، اٹھ نہیں رہا. جانور کی بولی سکھاتے، انہوں نے کہا تمہارے کام کی نہیں ہے، چھوڑو، تمہیں کیا کروں، تو نہیں مجھے سکھائیں. انہوں نے علم دے دیا، یہ گھر آ کے کھانا کھا رہا ہے، اس نے گوشت کھا رہا تھا، ہڈی پھینکی، اچانک مرغا آ گیا، کتا بھی تھا گھر میں. تو مرغا کتا کہنے لگا کہ یہ تو میرا حصہ تھا، تم نے کیوں لیا؟ اس نے کہا کل فکر نہ کرو، کل مالک کی بکری مر رہی ہے، خوب دعوتیں اڑانا. اب اس نے کہا یہ تو فائدہ ہو گیا مجھے، بکری مر رہی ہے، جلدی سے جا کے بکری کو فروخت کر کے آ گیا. اگلے دن پھر کھانے کے لیے بیٹھا، پھر گوشت پھینکا، پھر سگ آگے بڑھا، مرغے نے جبڑ لیا، کہا کہ نہیں آج مالک کی گائے مرنے والی ہے. اس نے کہا یہ تو فائدہ ہو رہا ہے مجھے، پھر گائے بیچ دی. پھر اگلے دن یہ باب، اس نے کہا اونٹ مر رہا ہے. اب جو بیچارہ سگ تھا برا حال، اس نے کہا تو تین دن سے مجھے ٹہلایا جا رہا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا صبر کرو، 40 دن تک دعوت ہوگی، مالک خود مرنے والا ہے. اب یہ دوڑا دوڑا گیا، نبی یا رسول اللہ مجھے بچا لیں، مجھے بچا لیں. وہ کہ تمہارے کام کی نہیں تھی. بہت سی چیزیں انسان مانگ رہا ہوتا ہے اللہ میاں سے، دے دے، لیکن انسان کے کام کی نہیں ہوتی، بھاری ہو جاتی ہے. تو بہت سے علوم ہوتے ہیں، جو خدا اہل کو دیتا ہے، نہ اہل کو نہیں دیتا۔ امام کے صاحب بھی، پانچویں امام کے صاحب بھی، ہزاروں روایتیں امام نے نقل کی اور کہا کسی کو نقل مت کرنا، کوئی اہل نہیں ہے۔ یہ جو امام علی جا کے کنویں میں منہ دھوتے تھے، اہل نہیں تھا کوئی اس علم کا۔ سنگین ہو جاتا ہے سینہ انسان کا، امام وقت کو رونا پڑتا ہے۔ حضرت نوح اپنی قوم کی ہدایت نہ پانے پہ روتے ہیں، نوح نام پڑ گیا، نوح فریاد کرنے والا نام پڑ گیا، نام عبدالغفار تھا، اتنا روئے قوم کی ہدایت نہ ملنے پر۔ چنانچہ امام خمینی کو انہوں نے کہا علم کیمیا دیتا ہوں تمہیں، لیکن کسی کو نہیں سکھانا، وعدہ کرو۔ اور مجھے سے کوئی مولوی ہو تو کہتا ہاں ٹھیک ہے ابھی وعدہ کر لیتا ہوں۔ ان کا نہیں، میں آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا، امام خمینی آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی، میں آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اپنے وعدے پر قائم بھی رہوں گا یا نہیں۔ انسان اتنا صادق و سچا ہو تو پھر ولایت اس کو عطا ہوتی ہے اہل بیت کی۔ کہا کہ اچھا اب تم اتنے صادق و سچے ہو تو میں تمہیں تین چیزیں دیتا ہوں۔ پہلی چیز، نماز واجب کے بعد تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ دوسری چیز آیت الکرسی۔ تیسری چیز سورہ طلاق کی دوسری آیت کا سیکنڈ پارٹ اور تیسری آیت۔ یہ تین چیزیں پڑھو گے، یہ علم کیمیا سے افضل ہے، یہ ولایت تکوینی ہوتی ہے۔ تو اجزاء گرامی، تو امام ولایت تکوینی رکھتا ہے، تشریح رکھتا ہے۔ یہ جو کل ہم نے، یہ آج بھی روایت عرض کی، کل بھی عرض کی تھی کہ امام بادلوں کے پیچھے سے جیسے سورج نفع پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، یہ امام بھی پہنچاتا ہے۔ یہ ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تشریح کیا ہے؟ اہل بیت نے بتایا، یعنی آپ جب سے امام پردہ غیبت میں گئے اس کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا۔ غیبت صغرا میں امام نے کہا چار نائب ہیں، یہ چار میرے نائب ہیں، ایک کے بعد ایک مقرر کیے جاتے تھے۔ مرنے والا اپنے بعد والے کی معرفی کراتا تھا، پہچان کراتا تھا۔ اس کے بعد جب غیبت صغرا کا زمانہ ختم ہو گیا، غیبت کبرا شروع، امام نے کہا اب میرا کوئی نائب نہیں ہے جس کو میں نومینیٹ کر رہا ہوں۔ تو روایتیں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، تفصیل اس کی کلرز کروں گا۔ کیوں ہم بحث کر رہے ہیں؟ نیابت ہے امام زمانہ کے لیے زمانہ غیبت میں۔ آخر فرق کیا ہے کہ غیبت کبرا میں تو نائب ہوں، غیبت صغرا میں نائب نہ ہوں؟ بھائی کم عرصے کے لیے آپ چار نائب بنا کے جا رہے ہیں، اور غیر معینہ مدت کے لیے امت کو بغیر نائب کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کی روش یہ رہی ہے کہ وہ نیابت کے ذریعے سے امور مردم کو چلاتے تھے۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن تو 10 دن کا تو بونس ملا تھا ان کو، ایڈیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 راتوں کا اضافہ کیا، 30 راتوں کا مہمان آفیشیل، 10 راتوں کا اضافہ کیا کہ نہیں اور مزید ٹھہر جاؤ۔ حضرت موسیٰ جا رہے کوہ طور پر، اللہ کا مہمان، میزبان اللہ، مہمان موسیٰ، لیکن اپنا وصی، اپنا جانشین، اپنا نائب بنا کے گئے۔ توجہ رکھیے گا، میں یہاں پہ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ 40 دن کے لیے جائے اپنا نائب بنا کے جائے، میں مسلمانوں سے پوچھوں بتائیے آپ کا نبی افضل ہے یا موسیٰ افضل؟ سب کہیں گے ہمارا نبی افضل، تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، خاتم الرسول۔ تو میں کہوں گا اگر افضل ہے تو اس کی عقل بھی زیادہ ہے اس نبی سے، یقیناً 100%۔ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ جو ہے ہمارے نبی سے کم درجہ ہے؟ وہ 40 دن کے لیے جائے تو نائب بنا کے جائے، اور تمہارا رسول ہمیشہ کے لیے چلا جائے یہاں سے تو نائب بنا کے نہ جائے؟ یہ ہے سوچنے کی بات۔ تو پھر افضل کون ہوا؟ آپ کے قول کے مطابق تو موسیٰ افضل ہو گئے، نبی افضل نہیں ہوئے۔ ان کو تو فکر ہے امت کی 40 دن کے لیے، اور رسول اللہ تا قیامت وصال فرما رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں، اور وسیع و جانشین بنا کے نہیں جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے قول کے مطابق تو موسیٰ افضل ہو گئے، تو سمجھنے کی بات ہے۔ تو انبیاء کا کام یہ تھا کہ اوصیاء کا تعین فرماتے تھے،
پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب غیر معصوم جو ہے وہ معصوم کا نائب نہیں ہو سکتا. انتہائی احمقانہ بے دلیل بے سر و پیر کا یہ استدلال ہے. یہ بتائیے آئمہ کے جتنے نائب تھے کیا سب معصوم تھے؟ نہیں. امام علی نے مالک اشتر کو اپنا نائب بنا کے بھیجا, سلمان کو بھیجا, رسول اللہ نے مختلف جگہ مختلف افراد کو بھیجا, یہ معصوم تھے. امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم علیہ السلام کو بھیجا, یہ معصوم تھے؟ چادر معصومین بھی سے تھے؟ نہیں. ائمہ طاہرین کی روش یہ رہی ہے. دیکھیے ولایت تکوینی رکھتے تھے. کل ایک روایت غالباً یہاں پہ عرض کی تھی نو امام کی, اس نے کہا مولا بہت دور رہتا ہوں, مولا میں بہت دور رہتا ہوں, مجھے حاجت ہوتی ہے آپ سے بات کرنے کی کہ اپنا حال جلا آپ کے ساتھ. امام نے کہا اذا کانت لگا حاجت فرج شفتک, لبوں کو ہلاؤ ہم تک آواز پہنچ جائے گی, ولایت تکوینی ہے. لیکن کیا امام نے یہ ولایت تکوینی کو لوگوں کے امور کو منظم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا؟ بہت ظریف بحث عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. نہیں, بلکہ ائمہ کی روش یہ تھی کہ اپنے نمائندے بھیجتے تھے مختلف علاقوں میں کہ جاؤ خمس زکات کو اکٹھا کر کے لاؤ, مرکز کو دو, پھر ہم اس کو تقسیم کریں گے. روش یہ تھی ائمہ کی. ولایت تکوینی کے ذریعے سے امام حکم دیتے مال خود بہت اٹھ کے آ جاتا؟ نہیں, کبھی نہیں کیا. کبھی بھی ولایت تکوینی کو اپنی ذات کے لیے اپنے نظام مملکت کو چلانے کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا. اگر کبھی کیا, اگر کبھی کیا ہے تو وہ بھی اس بات امامت کے لیے کیا ہے, ذات کے لیے نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات کہ جہاں پر بھی استعمال کیا ہے وہ فردی یا روحانی امور کے لیے, سیاسی اجتماعی سوسائٹی معاشرے کے امور کے لیے نہیں کیا ہے. اٹھا کے دیکھ لیجئے, استقرا کیجئے ایک ایک امام کے حالات زندگی کا. تو غیبت صغرا کے لیے چار نائب, غیبت کبرا کے لیے کوئی نائب نہیں, ممکن نہیں ہے یہ. یعنی روش ائمہ کے خلاف ہے یہ بات, تعلیمات انبیاء کے خلاف ہے یہ بات. اب میں دو آیتیں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. پہلی روایت گیارہویں امام سے ہے, تفسیر برہان جلد ایک صفحہ 118. اور یہ روایت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہاں پر امام نے تفصیلی روایت عرض کی, پوری روایت آپ کے سامنے عرض نہیں کر, صرف اس کا ایک حصہ نقل کر رہا ہوں کہ لوگ بنی اسرائیل کے علماء کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے, جو کرتے تھے ان کا کہنا مان لیتے تھے. امام نے منع کیا کہ تو کا اندھی تقلید مت کرو, دیکھو پرکھو جانچو, ممبر پہ جو بھی آ کے سنا کے چلا جائے واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے کڑے مت ہو جاؤ. نہیں نہیں, ذاکر حسین ہے یہ تو بے ادبی ہو, توہین ہو جائے گی. نہیں عزیزہ نے کہہ رہا ہے امام نے کہا اندھی تقلید مت کرو, لباس سے دھوکہ مت کھاؤ, شخصیات کے کردار و القابات سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ روش اہل بیت ہے, میں دلیل دے چکا ہوں پہلے. اس کے ذیل میں گیارہویں امام نے کہا, روایت تفصیل سے وہ گا, وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَائِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ. فقہا میں سے, ابھی امام نے اس میں کہا ہے کہ بہت سے فقیہ تمہیں ملیں گے جو دربار سلاطین پر سر جھکائے ہوئے ملیں گے, درباری ملت میں ملیں گے, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَائِ, مِنَ الْفُقَهَائِ فقہا میں سے, فقہا درباری بھی ملیں گے تمہیں اور اسلامی بھی ملیں گے, الہی بھی ملیں گے, خدا بھی ملیں گے. ان فقیہوں میں سے جن کو تم دیکھو گے یہ بھی امامے والے ہیں, یہ بھی امامے والے ہیں, یہ بھی مولوی صاحب ہیں, وہ بھی مولوی صاحب ہیں, یہ بھی ذاکر ہے, وہ بھی ذاکر ہے. تشخیص کیسے دیں, کیسے فرق محسوس کریں حق علماء حق میں اور علماء باطل میں؟ امام نے کہا کہ دیکھو کردار, دیکھو
گفتار کو پرکھو، یہ امام کہہ رہے ہیں. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا، فقہا میں سے جب مختلف افرادوں کی تشخیص نہ ہو رہی ہو تو پھر جانچو، پرکھو، تولو، سوچو. سائناً لنفسی، سائن مسون سے، یعنی اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والا نہ ہو، دنیا کے لیے حریص نہ ہو. مجتہد کے لیے یہ ہے کہ دنیا کے لیے حریص نہیں ہونا چاہیے مجتہد کو. حافظ لدین، نہیں اپنے دین کا محافظ ہو. اس کے بعد کہا مخالف لہوا، ہو اپنی خواہشات نفس کا مخالف ہو. مطیع لامر مولا، ہو اپنے مولا یعنی خدا، مولا یعنی رسول، مولا یعنی امام وقت کا مطیع ہو، فرما بردار ہو. فللعوام ان یقلدوہ، امام نے کہا پس عوام پہ واجب ہے ایسے فقہا، ایسے مجتہدین کی تقلید کریں. فللعوام ان یقلدوہ، ایسے فقہا کی تقلید کرو. لباس سے، ٹوپیوں سے، شیروانیوں سے، اماموں سے، داڑھیوں سے، القابات سے دھوکہ مت کھاؤ. حق و باطل کی پہچان دیا ہے امام نے. ایک یہ روایت تفصیل میں کل عرض کروں گا، وقت پورا ہو گیا. دوسری روایت خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہ بھی کتاب احتجاج میں ہے. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، اور اب امام انہیں ایک بات کو بیان. حوادث واقعہ، روز بروز پیش آنے والے سانحات، حادثات، ایکسیڈنٹ، انسیڈنٹ، جو کچھ بھی رونما ہو رہا ہے، حوادث الواقعہ، نیشنل لیول پر ہو یا انٹرنیشنل لیول پر ہو، کسی بھی لیول پر ہو. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے گھر میں، محلے میں ہو رہا ہے، ضلع میں ہو رہا ہے، ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے، شہر میں ہو رہا ہے، صوبے میں، ملک میں، نہیں. حوادث الواقعہ، جو بھی حادثہ ہو رہا ہے. فرجعو، فرجعو فعل امر ہے، حکم ہے امام کا. فرجعو فیہا، ان حوادث میں رجوع کرو. الی روات احادیثنا، ان فقہا کی طرف جو ہماری روایتوں کو نقل کرتے ہیں. توجہ رکھیے گی، یہ نقل کرنا یہ واٹس اپ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ایک بنا دو کہ امام فلاں نے کہا ہے خون کا پرسہ دو، کہہ دیتے لوگ. کسی امام نے نہیں کہا یہ روایت، یہ ایسے بھی نقل کرتے لوگ جھوٹی. الی روات احادیث، پرکھتے ہیں. 70 علوم کا ماہر ہوتا ہے، 70 علوم میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے مجتہد، مذاق بات نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ جو علوم لکھے گئے ہیں مجتہد کے لیے، وہ 70 علوم میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے. پی ایچ ڈی بہت چھوٹا ہے اس کے سامنے. پی ایچ ڈی چونکہ ہمارے سب سے مثلا اعلیٰ قسم کی ڈگری اور سند ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. بولا پی ایچ ڈی کیا اس کے سامنے حقیقت رکھتا ہے. فرجو الی روات احادیث ہے نا، فانہم حجتی علیکم، وہ میری طرف حجت ہے، میں تم پر ان کو حجت بنا رہا ہوں. وانا حجت اللہ، اس لیے کہ میں جو حجت بنا رہا ہوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت و قدرت و صلاحیت دی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ کل اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ زمانے غیبت کبرا میں نیابت کا جو کہا جاتا ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ وہ جھوٹا ہے، تو اگر ہم مختلف علماء فقہ کو نائب امام کہتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، یا آیت اللہ خمینی، یہ جھوٹے تھے نعوذ باللہ؟ نہیں، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم کو نائب امام کہو. کوئی ایک جملہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ان آیات اور روایات کی روشنی میں ہم ان کو نائب امام کہتے ہیں، کیونکہ امام نے کہا ہے فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي، میری طرف سے حجت ہیں، اتھارٹی ہیں تم پر، علیکم، وانا حجت اللہ, اور میں ان پر بھی اور تم سب پر بھی حجت خدا ہوں. بس
یہ بحث اس لیے کی تاکہ اس زمانے میں نیابت کا مسئلہ حل ہو سکے. اس لیے کہ ہم کہ امام نے کسی کو نائب نہیں بنایا, جو میری مرضی آئے گی وہ میں کروں گا, جو آپ کی مرضی آئے گی وہ آپ کریں گے, ہر شخص اپنے حساب سے. آپ ایک جلوس کو لیجئے, تصور کیجئے کہ جہاں پہ کوئی واقعہ اور حادثہ رونما ہو جائے, اگر کوئی ان کو لیڈر نہ ہو, گائیڈ کرنے والا نہ ہو, رہنما نہ ہو, ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق افراتفری کا شکار ہو جائے گا. ہر شخص کوئی پتھر اٹھا کے مارے گا, کوئی آگ لگائے گا, کوئی پانی والے کو بلائے گا, کوئی زخمی کو بلائے گا, ہر شخص ہیپیزڈ وے میں افراتفری کے عالم میں جو ہے نا وہ کرے گا. وہ نظم, وہ اتحاد, وہ منظم صورت سامنے نہیں آ سکے گی. غیبت امام زمانہ میں بھی اگر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق چلیں تو پھر جو تصور ہے امت کا, جو تصور ہے امام کا, جو تصور ہے ولایت کا, وہ پورا نہیں ہوگا, محقق نہیں ہوگا. اس لیے عرض کروں یہ ضروری ہے, اس لیے اس انتظار کے لیے اس بحث کو مقدمہ بنانا ضروری تھا. اس لیے آپ کے سماعت کی نظر کی درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. آج پانچ محرم ہو گئی, حجت خدا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آ گئے. یہ حجت خدا ہے مخلوقات عالم پر. ولایت تشریعی بھی امام کے پاس ہے, ولایت تکوینی بھی امام کے پاس ہے. پانی کا طلب کرنا امام کے لیے کوئی مشکل کام تھا؟ اشارہ کرتے پانی ابل کے زمین سے باہر آ جاتا. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیر خوار اسماعیل میں زیادہ طاقت تھی کہ وہ پیر اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑے اور پانی نکلائے, اور فرزند زہرہ میں کوئی روحانی طاقت نہیں تھی؟ نہیں, استعمال نہیں کیا. وہاں معجزہ دکھانا ضروری تھا. یا حسین کا پانی کا تکوینی لحاظ سے طلب نہ کرنا ایک معجزہ ہے, یہ بھی معجزہ ہے امام کا. بہرحال امام ولایت کے دفاع کے لیے, ولایت کے نظام کو عمل جمع پہنانے کے لیے کربلا میں آ گئے. اور آج جس شہزادے کا تذکرہ کیا جاتا ہے, جس شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے, یہ ولایت کا مدافع ہے. مدافع ہے, ساتھ ساتھ اپنے ولی خدا کے ساتھ ساتھ ہے. یہ تصور مت کہ کربلا میں ہم جو رشتے بنا کے پیش کرتے ہیں, مامو جان, چچا جان, بہن بھائی, کربلا میں اس تناظر میں نہیں دیکھا گیا ہے. کربلا میں امام حسین کو صرف امام کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. علی اکبر مجبوری تھی علی اکبر کی, وہ بابا کہتے تھے لیکن وہ امام وقت تھا, اطاعت واجب تھی. جناب زینب کے بچے مجبوری تھی کہ وہ مثلا مامو کہتے تھے, ویلا امام وقت تھا حسین ان کا. یہ تصور رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کربلا رشتوں میں کھو جائے, ولایت سے منحرف ہو جائے کربلا. ایک سازش یہ بھی ہے کہ ولایت کو رشتوں میں ختم کر دو, کربلا کو رشتوں میں بانٹ دو, امامت اور ولایت کا تصور ختم ہو جائے. علی اکبر مدافع ولایت ہے. جناب زہرا نے اپنے شوہر کی مدد نہیں کی ہے, جناب زہرا نے امام وقت کی مدد کی ہے. حجت خدا کی مدد کے لیے اپنے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرنا قبول کیا ہے. یہ زن و شوہر کا رشتہ نہیں ہے, زہرا ایک رشتہ ہے لیکن اس سے بڑھ کر جو رشتہ ہے وہ حجت خدا کا ہے. بس عزیزان کرام, علی اکبر ساتھ ساتھ ہے, اور مقاتل نے لکھا ہے حسین کے گھر سے پہلی قربانی علی اکبر کی ہے. عقلی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے کہ حسین کسی اور کو بھیج دے, علی اکبر آگے بڑھے. بیٹا علی اکبر آج چاہتے ہیں کہ آج کی اذان تم دو. تم اپنے ہمارے نانا سے بہت ملتے ہو نا, شبیہ رسول ہو, شاید آواز بھی ملتی ہوگی. بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ رسول کی آواز آخری مرتبہ کانوں میں آ جائے. اللہ اکبر. علی اکبر نے اذان دی, بیٹا قدم بڑھاؤ, تقدم بلندی. عاشور کا دن آ گیا, اصحاب قربانی دے چکے, علی اکبر آگے بڑھے.
امام نے کہا بیٹا جنہوں نے پالا ہے پہلے ان کے پاس جاؤ. جناب زینب فخر میں پہنچے, اجازت لی, واپس آئی. حضرت عباس نے اس جوان بیٹے کو تیار کیا ہے. مقاتل میں حضرت علی اکبر کی سن و سال سے متعلق کافی بحث کی گئی, میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. کڑیل جوان ہیں علی اکبر, اللہ شبیہ رسول ہے. بس جب ایک دفعہ تیار ہو کے بیٹا آ گیا نا, تو اب امام حسین نے بے کسی کے عالم میں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور خدا کے آسمان کی طرف دیکھا, اللہم ما شاء اللہ اولائی قوم, خدا مندہ گواہ رہنا اس قوم پر کہ اب اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, گفتار میں, کردار میں تیرے نبی سے مشابہ تھا. اور ہمیں جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہم علی اکبر کو صدا دیتے, علی اکبر سامنے آ جاؤ, آج نانا کی بڑی یاد, نانا کی بڑی یاد آ رہی ہے. ہاں علی اکبر کا بڑا خیال رکھا ہے حسین نے اس پورے سفر میں, کیونکہ نانا کے مدینے سے چھٹ کے جب نکلے تھے تو علی اکبر ساتھ ساتھ تھے کہ دیکھو نانا کی یاد آتی رہے, اے نانا مجبور ہو کے مدینے سے جا رہا ہوں لیکن یہ شبِ رسول میرے ساتھ ساتھ ہے. بار بار علی کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد علی اکبر سے کہا, علی اکبر جاؤ بیٹا خدا حافظ. بیٹا ذرا تھوڑی تھوڑی دیر بعد مڑ مڑ کے دیکھتے رہے, بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, اللہ اکبر, یعنی علی اکبر میں تجھے دیکھتا رہوں, اللہ اکبر. تھوڑی دیر تک تو علی اکبر نے مڑ مڑ کے بابا کو دیکھا, اس کے بعد آہستہ آہستہ عزم کو سرعت کے ساتھ دوڑانا شروع کیا. علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی پیچھے پیچھے چل رہا ہے. علی اکبر رک گئے, پیچھے مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے اپنے پیروں کو سرزمین کربلا پر رگڑ ہوا آ رہا. ایک دفعہ گھوم کر واپس آئے, بابا کی خدمت پہنچے. بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا, اب میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ امام نے کہا بیٹا علی اکبر, ارے تیرا بھی کوئی کڑیل جوان ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا علی اکبر, ارے جوان سال بیٹے کو ماؤس کے منہ میں بھیجنا. کیا دل ہوتا ہے باپ کا, اللہ اکبر. علی اکبر گئے 120 لعینوں کو فنار کیا, واپس آئے, اللہ اکبر. بابا اسلحے کی گارانی نے مجھے تھکا دیا ہے, پیاس کا غلبہ ہے, پانی کی سبیل ہو سکتی ہے, میں ان کو یاد دلاؤں میں حیدر کرار تھا اور شیر خدا کا پوتا ہوں. امام نے کہا بیٹا پیاس پانی تو نہیں ہے, اپنی زبا میرے منہ میں دے دو. جیسے ہی علی اکبر نے یہ فعل انجام دیا پیچھے ہٹ گئے, کہنے لگے کہ بابا آپ کی زبا تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے, یعنی علی اکبر کو دلاسہ دینا چاہتے ہیں. اس کے بعد کہ علی اکبر کے منہ میں اپنے انگشتر رکھ دی اور کہا علی اکبر بہت جلد تیرے نانا میرے نانا تجھے سیراب کریں گے. بس عزادارو علی اکبر گئے ہیں, ایک دفعہ شجاعت کی داد لی. اس کے بعد تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آواز آئی, بابا جان میرا آخری سلام قبول کریں. چاروں طرف سے آدا نے گھیر لیا, علی اکبر زخمی ہو گئے, اپنے ہاتھوں کو زلجنہ کی باہوں میں, زلجنہ کی گردن میں ڈال دیا, اے زلجنہ مجھے لے چل. اللہ اکبر, جب علی اکبر کو بغیر ہتھیار کے دیکھا, ارے یہ بغض رسول تھا جو کربلا میں ظاہر ہو رہا ہے. ارے تیر و تبر کی بارش شروع ہو گئی. روایات و مقاتل نے لکھا ہے علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیوں؟ یہ شبیہ رسول ہے, یہ بغض رسول ہے. بس ایک دفعہ بابا پہنچا, حسین پہنچے جنازے پر, دیکھا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اللہ اکبر, حسین لاش اٹھانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, حسین سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ سا. اطفال حسینی کو آواز دیتے ہیں, آؤ بنی ہاشم کے جوان ہو, آؤ علی اکبر کا لاشا بوڑھے.
اللہ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ینقلب ینقلبون. خدا بندہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما, اس عزاداری کے ذریعے سے ہماری معرفت میں اضافہ فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کی غیبت کے اثر کو سمجھنے, ان کے ظہور کے لیے تیاری کرنے اور ان کا ہاتھ بٹھانے اور ان کے فقہا
کی کا پشت پناہ بننے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہیں، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رحمتک یا غفور۔